बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، باسید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب علی پرہیزگار، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور 76 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں. اسی طرح ماضی کے مختلف پروگرام بھی ویب سائٹ پر موجود ہماری آرکائیو میں موجود ہیں، آپ جب چاہیں سماعت فرما سکتے ہیں. سحر ٹی وی کی ویب سائٹ پر آپ سحر ٹی وی کے لائیو پروگراموں کے علاوہ دستاویزی فلمیں، ٹاک شوز اور مختلف سیاسی اور سماجی موضوعات پر مختلف پروگرام بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ فرما لیں، urdu.sahartv.ir. اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے عالمی خبریں. عالمی خبروں کے بعد نشر کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد نشر ہوگا پروگرام اسلام پلس، اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایرانی بحریہ کے کمانڈر نے دفاعی آلات کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت سے لیس کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر قومی اسمبلی کا اجلاس جلد نہ بلایا گیا تو اسلام آباد میں او آئی سی کا اجلاس نہیں ہو سکے گا. جنوبی افغانستان کی صوبہ پکتیا میں ایک مارٹر دھماکے میں کئی افراد ہلاک ہو گئے ہیں. روس یوکرین جھڑپیں 24ویں روز میں داخل ہو گئی ہیں. شام کے صدر بشار اسد نے 11 سال کے بعد پہلی بار ایک عرب ملک کا سرکاری دورہ کیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کی بحری کے کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا مصنوعی ذہانت کے استعمال کی سمت قدم بڑھا رہی ہے اور ہم بھی جدید ٹیکنالوجیوں سے کام لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ایڈمرل شہرام ایرانی کا کہنا تھا کہ ہماری بحریہ مستقبل کی جنگوں کو عملیت پسندانہ اور ٹیکنالوجی بیسڈ جنگوں کے طور پر دیکھ رہی ہے. نیز ہماری کوشش ہے کہ مستقبل کے خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے مسلح افواج کو وقت کے دفاعی تقاضوں اور ٹیکنالوجیوں سے پوری طرح ہم آہنگ کیا جائے. قبل از ایران کی مسلح افواج نے جدید ترین دفاعی آلات کی تیاری میں مصنوعی ذہانت سے کام لینے کا اعلان کیا تھا. ایرانی فضائیہ اور خلائی ریسرچ سینٹر نے مصنوعی ذہانت کے متعدد منصوبوں پہ کام بھی کیا اور باہمی تعاون کے کئی سمجھوتے بھی کیے ہیں جن میں مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے نقشوں کی تیاری کا منصوبہ بھی شامل ہے. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی فضائی یونٹ نے محافظان آسمان ولایت کے نام سے ہونے والی حالیہ مشقوں کے دوران پہلی بار اسمارٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کا تجربہ کیا. بری فوج کے ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر جنرل مسعود خزائی نے بھی چند ماہ قبل مصنوعی ذہانت سے لیس ڈرون طیاروں کی ساخت اور تیاری کا اعلان کیا تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ڈرون طیارے زمینی اور فضائی اہداف کی شناخت کرنے کی صلاحیت رکھنے کے علاوہ ضرورت پڑنے پر الگ الگ یا ایک نیٹ ورک کی صورت میں مطلوبہ اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں. ماہرین اور سائنسدان حضرات مصنوعی ذہانت کی مختلف تعریفیں بیان کرتے ہیں، جیسے اسمارٹ گاڑیوں کی تیاری یا اسمارٹ کمپیوٹر تیار کرنے والی ٹیکنالوجی وغیرہ۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی قیادت والی حکمران جماعت تحریک انصاف نے حزب اختلاف سے جا ملنے والے اپنے ارکان اسمبلی کو اظہار وجو کا پروانہ جاری کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق تحریک انصاف پی ٹی آئی کے دفتر سے جاری ہونے والے اظہار وجوہ کے پروانوں میں متعلق ارکان قومی اسمبلی کو وزیراعظم عمران خان کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ منحرف ارکان کے نام جاری ہونے والے اظہار وجوہ کے پروانوں میں کہا گیا ہے کہ ٹیلی ویژن پر دیے گئے بیانات سے واضح ہو گیا کہ آپ تمام حضرات پارٹی چھوڑ کر وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے والی حزب اختلاف سے جا ملے ہیں۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اسلام آباد میں سندھ ہاؤس پر حملہ کر دیا تھا، جہاں پی ٹی آئی کے منحرف ارکان قومی اسمبلی ٹھہرائے ہوئے تھے۔ اظہار وجوہ کا یہ نوٹس ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب پاکستانی اپوزیشن جماعتوں نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی ہے، جس پر آئندہ چند روز میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے جانے کی توقع ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 172 ووٹوں کی ضرورت ہے۔ حکومت اور حزب اختلاف کی جماعتیں اپنے ووٹ پورے ہونے کے دعوے کر رہی ہیں، تاہم گزشتہ دنوں تحریک انصاف کے متعدد ارکان کے سندھ ہاؤس چلے جانے کے بعد سیاسی صورتحال ڈرامائی حد تک تبدیل ہو گئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی سپریم کورٹ نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر سیاسی جماعتوں کے درمیان ممکنہ تصادم کو روکنے کے لیے بار کونسل کی درخواست پر تمام پارلیمانی جماعتوں کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر قومی اسمبلی کا اجلاس جلد نہ بلایا گیا تو اسلام آباد میں او آئی سی کا اجلاس نہیں ہو سکے گا۔ حزب اختلاف کی تین بڑی جماعتوں کے رہنماؤں نے آئندہ پیر تک تحریک عدم اعتماد پر بحث کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے، بصورت دیگر پاکستان کی میزبانی میں ہونے والی او آئی سی کے اجلاس کو روکنے کی دھمکی دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق حزب اختلاف کی جانب سے او آئی سی کا اجلاس روکنے کی دھمکی قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف کے گھر پر ہونے والے زہرانے کے بعد سامنے آئی ہے، جس میں سابق صدر آصف علی زرداری، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اور جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سمیت اہم سیاسی رہنما شریک تھے۔ زہرانے کے بعد مشترکہ پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اگر پیر تک قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلایا گیا تو ہم ایوان میں دھرنا دیں گے اور دیکھتے ہیں کہ او آئی سی کانفرنس کیسے ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس 22 اور 23 مارچ کو اسلام آباد میں ہونے والا ہے۔ شیڈول کے مطابق یہ اجلاس پاکستان کی قومی اسمبلی کے وسیع و عریض حال میں منعقد کیا جائے گا۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے حزب اختلاف کی جماعتوں پر پیسے کی سیاست کے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ تحریک عدم اعتماد سے قبل ان کی جماعت کے بیشتر منحرف ارکان واپس آ جائیں گے۔ راولپنڈی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے صوبہ سندھ کی حکومت پر پیسے کے ذریعے حکمران جماعت کے ارکان کو خریدنے کے الزامات کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سندھ ہاؤس میں زمین خریدنے کے لیے ایک منڈی لگی ہوئی ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ عوامی غصے کو دیکھ کر زمین بیچنے والے زیادہ تر ارکان تحریک عدم اعتماد سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی، جس پر بحث اور رائے شماری کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی حتمی تاریخ کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ جنوبی افغانستان کے صوبے پکتیا میں ایک مارٹر دھماکے میں 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق صوبے پکتیا میں طالبان کے ادارہ اطلاعات و ثقافت کے سربراہ خالق یار احمد زئی نے کہا ہے کہ یہ واقعہ صوبے پکتیا کے گردی سہری ضلع میں ایک مارٹر دھماکے کی وجہ سے پیش آیا جو پہلے پھٹا نہیں تھا۔ چند روز قبل بھی صوبے میں ایک باقی ماندہ مارٹر اور دھماکہ خیز مواد کے دھماکے میں 3 بچے جان بحق ہو گئے تھے۔ گزشتہ ہفتے اسی صوبے کے ایک مسجد میں بم کا دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 23 افراد جان بحق اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ افغانستان پر قابض قوتوں اور داخلی جنگوں کے زمانے کے باقی ماندہ دھماکہ خیز مواد کی موجودگی افغانستان کے مختلف علاقوں میں عام شہریوں کی جان کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے اور اکثر بیشتر لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ روس نے ویانا میں پابندیوں کے خاتمے سے متعلق مذاکرات میں موجود مغربی فریقوں سے مطالبہ کیا ہے کہ ماسکو پر الزام تراشی کرنے کی بجائے اپنی غلطیوں کو قبول کریں اور ایران کے جائز اور قانونی مطالبات کو پورا کریں۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخاروا نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لکھا ہے کہ وہ افراد کے جو اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کر سکتے ہیں وہ ایٹمی معاہدے کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، اس لیے ہم اپنی مغربی شراکت داروں سے یہی کہیں گے کہ اپنی توانائی معاہدے کے مسودے کے لیے ایران کے جائز مطالبات کو حل کرنے پر مرکوز رکھیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کچھ دنوں قبل چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں کہا تھا کہ ایران نے اب تک مسائل کے حل میں بہت زیادہ جدت عمل اور تعاون کا مظاہرہ کیا ہے، اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مغربی ممالک کسی حتمی معاہدے تک پہنچنے اور سیاسی فیصلے کے لیے حقیقت پسندانہ رویہ اپنائیں۔ واضح ہے کہ ویانا میں جاری مذاکرات ایران کی مذاکراتی ٹیم کے تعمیری اقدامات کی وجہ سے پیش رفت کی جانب گامزن ہے، لیکن مغربی ملکوں کے لیت العال اور خاص طور سے امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف غیر قانونی پابندیوں سے ہونے والے نقصانات کے ازالے کے معاملے میں پسو پیش سے کام لینے کی وجہ سے یہ مذاکرات طول پکڑ گئے اور اس بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آیا واشنگٹن ایٹمی معاہدے میں واپس آنا چاہتا ہے یا نہیں۔ ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے اسلامی جمہوریہ ایران کا کہنا ہے کہ ایٹمی معاہدے سے علیحدگی اختیار کرنے والے ملک کے طور پر پہلے امریکہ ایٹمی معاہدے کے تحت اپنے وعدوں پر عمل درآمد کرے اور اس بات کا یقین حاصل کیا جائے کہ تہران کے خلاف تمام پابندیاں عملی طور پر ختم ہو گئی۔ روس یوکرین جٹ میں 24ویں روز میں داخل ہو گئی ہے اور دارالحکومت کیف سمیت یوکرین کے بڑے شہروں کے اطراف میں فریقین کے درمیان شدید لڑائی کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے اوڈیسا شہر کے قریب یوکرینی فوج کے انٹیلیجنس مرکز کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ماسکو میں روسی وزارت دفاع کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کی جنگ میں یوکرینی فوج کے تقریباً 70 مراکز، 3 S-300 میزائل ڈیفینس سسٹم اور 12 ڈرون طیاروں کو تباہ کیا گیا ہے۔ اسی دوران اطلاعات ہیں کہ یوکرینی فوج نے کسی انتباہ کے بغیر ڈونس کو ماریوپول سے ملانے والے ایک پل کو دھماکے سے تباہ کر دیا جس سے عام شہریوں کو بھی نقصان پہنچا۔ ادھر یوکرینی فوجی کمانڈ نے کہا کہ روسی فوج کی سدرن کمانڈ کے سربراہ جنرل آندرے مور دوئی چیف لڑائی کے دوران ہلاک ہو گئے۔ روسی ذرائع سے اس خبر کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ شام کے صدر بشار اسد نے 11 سال کے بعد پہلی بار ایک عرب ملک کا سرکاری دورہ کیا ہے۔ شام کے صدر کا دورہ متحدہ عرب امارات اس ملک کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد آل نہیان کے دورہ دمشق کے چند ماہ بعد انجام پایا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد آل نہیان نے گزشتہ سال نومبر میں دمشق کا دورہ کر کے صدر بشار اسد سے ملاقات کی تھی۔ عبداللہ بن زائد آل نہیان نے اس ملاقات میں متحدہ عرب امارات کے ولی عہد کی نمائندگی کرتے ہوئے شام کے صدر بشار اسد کو ابو ظہبی کا دورہ کرنے کی باضابطہ دعوت دی تھی۔ بشار اسد نے اپنے دورہ متحدہ عرب امارات میں متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد آل مکتوم سے ملاقات اور گفتگو کی۔ شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نے اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کے تناظر میں صدر بشار اسد اور ان کے ہمراہ وفد کے دورے متحدہ عرب امارات کا خیر مقدم اور پورے شام میں امن و سلامتی کے قیام کے لیے امید ظاہر کی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ سیونی حکومت کے ایک عہدیدار نے عراقی کردستان میں موساد انٹیلیجنس ایجنسی کی موجودگی کا اعتراف کیا ہے۔ عربی 21 نے رپورٹ دی ہے کہ سیونی حکومت کی فوج کے سابق انٹیلیجنس افسر یونی بن مناحیم نے اربیل میں اسرائیل کی جاسوسی کی تنظیم موساد کے جاسوسوں کی موجودگی کے بارے میں کہا ہے کہ کردستان میں موساد کی موجودگی کوئی نئی چیز نہیں ہے اور ان کے درمیان 1950 کے عشرے سے ہی روابط شروع ہو گئے تھے۔ عراق کے صوبہ دیالہ کے مسلم علماء کی تنظیم کے سربراہ جبار الماموری نے بھی گزشتہ دنوں خبر دی تھی کہ موساد اربیل اور دیگر 5 صوبوں میں بھی موجود ہے۔ الماموری نے کہا تھا کہ عراقی عوام اربیل کے حکام کی جانب سے کردستان میں موساد کے اڈے کی موجودگی کے انکار کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس طرح کے اڈے برسوں سے موجود ہیں اور اسرائیل کو تیل کی فروخت اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأبير الناهي فلا أحد. نبينا الأبير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. أبر في قولي لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعا إلى الله فالمستمسكون به. دعا إلى الله فالمستمسكون به. مستمسكون بحبل غير منفصم. مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
سامعين ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس. پروگرام اسلام پلس کے بعد ہم دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، قرآن کریم کی ایک مشہور اور معروف آیت ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی صاحبان علم اور صاحبان جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہیں، یعنی ایک طرف عالم اور دوسری طرف جاہل، دونوں کو ہم برابر قرار نہیں دے سکتے۔ انسان کی جو اہمیت ہے، انسان کی جو قیمت ہے، اور انسان کی جو قدر و منزلت ہے، وہ علم کی بنا پر ہے، اور علم کا بھی جیسا علم ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کی قیمت ہوتی ہے۔ تو جو علم دین کا حصول ہے، چونکہ یہ خداوند عالم تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے، سب سے عظیم علم جو ہے وہ یہ علم ہے، اور اسی کے ذریعے سے پھر انسان جو اس علم کو حاصل کرتا ہے وہ ظاہر ہے اس کا مقام اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ہمارا سلسلہ ہے اسلام پلس، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، اسی کا ایک سلسلہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ علوم اہل بیت اور علوم اسلام حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات آپ تک دیے جاتے ہیں، اور ہر سوال کے جواب میں کچھ نہ کچھ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اجازت دیجیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور اگر کوئی بھی سوال ہو آپ کا تو آپ ہمیں سوال بھیجئے تاکہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ ناظرین، آج بھی ہم پروگرام کے ابتدائی حصے میں قرآن کریم کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، اور سب سے پہلا سوال جو اس سلسلے کا ہم تک پہنچا ہے وہ سید ہاشم صاحب نے بھیجا ہے اسکائپ کے ذریعے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا محسن مہدوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ہاشم صاحب کا سوال دیکھیں گے کہ قرآن کے حوالے سے انہوں نے کون سا سوال پوچھا ہے، اور اس کے ساتھ اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں سید ہاشم ہوں اٹلی سے، اور میرا سوال ہے کہ آخرت میں اندھے پن کا کیا مطلب ہے؟ شکریہ۔
یہ آما کا جو لفظ آیا ہے قرآن کریم میں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو دل کے اندھے ہوں گے، آنکھوں اور ظاہری دید اور نگاہ سے مراد نہیں ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ جو جس شخص پر حج واجب ہو وہ انجام نہ دے، یا قرآن پڑھے اور پھر اس پر عمل پیرا نہ ہو، فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن اندھا معشور ہوگا۔ من کان اعمی فی ہذہ الدنیا فہو فی الآخرۃ اعمی۔ روایت میں ہے شر العمی القلب، بدترین جو اندھا پن ہے، نابینائی ہے، وہ دل کی کوری ہے، دل کا اندھیرا ہے۔ یا دوسری روایت میں ہے اشد العمی من عمی عن فضلنا۔ اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدترین نابینائی اور اندھا پن کون سا ہے؟ کہ جو ہم اہل بیت کے فضائل سے نابینا ہو اور ان سے ناآشنا ہو۔ تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے من کانا آما فی حادل دنیا فہوا آما فی الآخرہ، آما آخرت سے مراد وہ عمی بصیرت ہے، یعنی اس کے پاس بصیرت نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں جس طرح اس دنیا میں انسان مراکز عبادت کو، مساجد کو نظر کرے اور پھر اس میں نہ جائے، عبادت میں مشغول نہ رہے، تو وہ اس نے بے توجہ ہی کی ہے، غفلت کی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی انسان نابینا ہوگا حقائق سے، اور وہ بہشت اور جہنم کے عذاب اس کے لیے دل کا اندھا ہوگا، نہ آنکھوں کا اندھا۔
اور عقائد کے حوالے سے جو سب سے پہلا سوال ہمیں پہنچا ہے وہ محمد حجت صاحب کا ہے، فیس بک کے ذریعے انہوں نے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے۔ سوال بہت ہی اہم ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ہماری فردی زندگی پر توحید کے عملی کیا آثار ہو سکتے ہیں؟ اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
انتہائی اچھا سوال فرمایا آپ نے کہ توحید کے ہماری انفرادی زندگی پر کیا عملی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب ایک موحد پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کی عملی زندگی میں جو آثار نمایاں ہوتے ہیں اور جو اثرات مترتب ہوتے ہیں، ان میں ایک اہم اثر یہ ہے کہ انسان کی تربیت الہی ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر جو ایک میں پائی جاتی ہے کہ میں کچھ ہوں، وہ اس تربیت کے نتیجے میں وہ اپنی میں کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اپنی زندگی میں، انفرادی زندگی میں بالخصوص، توحید کو مرحلہ عمل میں پہنچا لیتا ہے تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا بلکہ ہر چیز کو اس ذات کی ملکیت سمجھتا ہے۔ اور دوسری چیز جو امام نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ انسان اپنی تدبیر میں، اپنے ارادوں میں خود یہ نہیں کہتا کہ یہ میں نے اس طرح سوچا، میں نے اس طرح تدبیر کیا تب ایسے ہوا، بلکہ ہر چیز میں وہ پروردگار کے جلوے کو مشاہدہ کرتا ہے۔ اور تیسری چیز جو امام نے یہاں پر ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ ایسا انسان جو توحید کو اپنی انفرادی زندگی میں مشاہدہ کرتا ہے، وہ گویا یوں سوچتا ہے کہ جتنے بھی میرے اعمال ہیں، جتنے بھی میرے افعال ہیں، وہ سب کے سب اس لیے انجام پا رہے ہیں چونکہ مرضی پروردگار ہے کہ یہ اعمال انجام پائیں، یعنی اس کی ساری توجہ ذات الہی کی طرف مبذول ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ اگر ہم عملی میدان میں آ کر توحید کو اپنی انفرادی زندگی پر لاگو کریں تو اس کے اثرات میں سے اہم اثر یہ ہے کہ ہماری پوری کی پوری توجہ اس ذات کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔
ناظرین، بہت اہم سوال تھا کہ توحید کے کیا اثرات ہماری زندگی کے اوپر، خاص طور پر جو ہماری انفرادی اور فردی زندگی ہوتی ہے اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب دوسرا سوال اس سلسلے کا، یعنی عقائد کے سلسلے کا ہے، یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے ہے۔ یہ سوال ہمیں اسکائپ کے ذریعے بھیجا ہے فینسی اسحاق نے کشمیر سے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ان کا سوال دیکھیں گے اور اس کے بعد اپنے مہمان کا جواب دیکھیں گے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔
میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ میں ایک طالبہ ہونے کی حیثیت سے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟
جی ماشاءاللہ سے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، خداوند متعال آپ کے علم میں اور رزق میں اور ایمان میں برکت ادا کرے۔ تو دیکھیں، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعے سے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور کا زمینہ فراہم ہو سکے، وہ اپنے واجبات اور محرمات کو سمجھنا اور واجبات کو انجام دینا اور محرمات کو پورے طریقے سے ترک کرنا ہے. اس کے بعد دوسری جو ذمہ داری ہے وہ اپنی پڑھائی کو کما حقہ پڑھنا اور حق ادا کرنا ہے. تیسری ذمہ داری میرے خیال میں یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے والدین کی حقوق کی رعایت کرے, اپنے والدین کا کہا ہوا مانے, اور اسی طرح اپنے گرد نواح کے جو حالات ہیں اس سے آگاہ ہو جائے. ائمہ خدا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ صبح کرے, من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منا, اگر کوئی انسان ایسی حالت میں صبح کرے کہ وہ مسلمانوں کے حالات سے آگاہ نہ ہو تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گرد نواح کے جو حالات ہیں, جو واقعات گزر رہے ہیں, جو ظلم مظلوموں کے اوپر ڈائے جا رہے ہیں, اس کے بارے میں آگاہ ہو اور اپنی بساط کے مطابق جو ہے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرے, اس ظلم کے خلاف کام کرے, اور ساتھ ہی ساتھ امام زمان کے ساتھ اپنا رابطہ بڑھائے, کتابوں کا مطالعہ کرے, معرفت کو بڑھائے, کم از کم دن میں ایک دفعہ دعائے عہد کی تلاوت کرے جو معروف کتابوں کے اندر موجود ہے, اور اسی طرح کم از کم ہفتے میں ایک دن دعائے ندبہ کی تلاوت کریں. تو اس کے ذریعے سے امام کے ساتھ رابطہ بڑھے گا اور اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو بھی وہ سمجھے گا اور اسے بہترین انداز میں انجام دے سکے گا.
ناظرین, بہت اہم سوال تھا. واقعاً ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے زمانے کے امام کے ظہور میں یا ظہور کی زمینہ سازی کے لیے. ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کی اپنی ذمہ داری ہے, ایک ٹیچر ہے, اس کی اپنی ذمہ داری ہے, ایک دوسرے افراد, اسی طریقے سے پورا معاشرہ ذمہ دار ہے. ہر انسان کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے اور اس کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے. ناظرین, یہ عقائد کے حوالے سے سوالات تھے. ہم یہیں پر اپنے اس حصے کو روکتے ہیں اور ایک انشاءاللہ مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام, وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی تک جو ہمارے گفتگو ہو رہی تھی اور ہمارے سوالات تھے وہ قرآن کے حوالے سے تھے اور عقائد کے حوالے سے تھے, اور اس کے بعد جو حصہ ہے وہ احکام کا حصہ ہے, جو مخصوص ہے حصہ آپ کے ان سوالات کا جو احکام سے مربوط ہوتے ہیں. اس میں بھی ہم کچھ سوالات لیں گے. سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے امداد حسین صاحب نے آڈیو کی صورت میں, اور اس سوال کو انہوں نے یعنی واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں پہنچایا ہے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب اللہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم امداد صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں امداد حسین بول رہا ہوں. میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے, کیا بغیر سجدگاہ کے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ براہ مہربانی اس کا جواب دیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.
امان اللہ. جی, یہ دو نماز میں سجدگاہ جو رکھتے ہیں, ضروری نہیں ہے سجدگاہ کا رکھنا. ایسی جگہ پہ سر رکھنا سجدے کی حالت میں جس پہ سجدہ صحیح ہے, مثلا مٹی, زمین, یا وہ چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں, اگتی ہیں. دو شرط ہے, وہ چیز کھائی نہ جاتی ہو اور وہ چیز پہنی نہ جاتی ہو, تو اس پہ سجدہ صحیح ہے. بہت ساری پتیاں ہیں جو کھائی نہیں جاتی ہیں, اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں آپ. لکڑیوں پہ سجدہ کر سکتے ہیں آپ. جو چیز پہننے والی ہیں جیسے کپڑا ہے, فرش ہے, چادر ہے, اس طرح کی چیزوں پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو ہمارے وہاں شیعہ مذہب میں یہ سجدگاہ رکھتے ہیں وہ ایک خاک کربلا ہے. اگر خاک کربلا ہو تو اس کی بڑی تاکید ہے کہ اس پہ سجدہ کرنا چاہیے, اس سے نماز کی قبولیت کا بہت زیادہ امکان رہتا ہے. لیکن اگر سجدگاہ نہیں ہے تو خاک کربلا نہیں ہے کہ دوسری کوئی مٹی ہے, تو دوسری کوئی مٹی اور پتیاں اور دوسری چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے. مین تاکید جو ہمارے وہاں وہ ہے خاک کربلا. اگر خاک کربلا نہیں ہے تو آپ وہ چیزیں, وہ جگہیں جہاں پر سجدہ صحیح ہے اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں, جیسے زمین ہے یا پتیاں ہیں جو کھائی نہیں جاتی ہیں اور لکڑیاں وغیرہ.
جی ناظرین, یہ احکام کا پہلا سوال تھا. اور دوسرا سوال احکام کا بھیجا ہے مہدی عباس صاحب نے اسکائپ کے ذریعے. ان کا سوال ہم انہی کے ساتھ تصویر کے ساتھ دیکھیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں.
السلام علیکم, میں مہدی عباس بول رہا ہوں. میرا آپ کے پروگرام میں یہ سوال ہے کہ خمس ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
جی دیکھیے, خمس انسان پر اس وقت واجب ہوتا ہے جب فائدہ حاصل ہو انسان کو. جب بھی فائدہ ہو, ایک تو بالغ اور عاقل ہو, بالغ اور عاقل ہونے کے بعد جب بھی اس کو فائدہ حاصل ہوگا اس وقت وہی اس کی تاریخ ہے, وہی اس کی تاریخ ہے. مثال کے طور پہ تجارت اس نے شروع کی یا کہیں ملازمت شروع کی, اس نے جب پہلی تنخواہ ملے گی یا جو تجارت میں جو پہلا فائدہ حاصل ہوگا وہی اس کی تنخواہ ہے, وہی اس کی تاریخ ہے. اس تاریخ سے ایک سال گزرنے کے بعد جو بچت ہے اس پر خمس واجب ہے. اب جتنا بھی بچ جائے انسان کے اوپر اس کو خمس دینا یعنی اس پر واجب ہے. اب رہا مسئلہ کہ اس کو حساب کیسے کریں. اگر پہلی مرتبہ انسان خمس نکال رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جتنا بچا ہے اس کا اس پہ جو ہے وہ جتنا بچا ہے خمس نکالے گا, پانچواں حصہ چار حصہ اس کا ہے, پانچواں حصہ جو ہے وہ خمس کا ہے. لیکن اگر انسان نے کئی سال تک خمس نہیں نکالا ہے وہ کیا کرے, تو اس کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو خریدی ہیں اس نے ایسے پیسے سے جس پر خمس واجب تھا, ان چیزوں کو بھی حساب کیا جائے گا اور اس پر بھی خمس واجب ہے. لیکن اگر پہلی مرتبہ نکال رہا ہے اور اس کے پہلے یعنی پہلی مرتبہ اس پر واجب ہوا ہے تو ایسی صورت میں جو چیزیں خریدی ہیں اس نے جو اس کے استعمال کی چیزیں ہیں اس پہ خمس واجب نہیں ہے. مثال کے طور پر اس نے گاڑی خریدی ہے, گاڑی اگر ضروریات زندگی میں سے ہے اور وہ اس کے روزمرہ جو ہے استعمال کی چیزیں ہیں تو اس میں خمس واجب نہیں ہے. یا اسی طرح جو عورتوں کے زیورات خریدتے ہیں اگر واقعاً اس کے استعمال کی چیزیں ہیں تو اس پر خمس واجب نہیں ہے. لیکن اگر وہی زیور یا وہی گاڑی اس نے ایسے پیسے سے خریدی ہے بعد میں جس پر خمس واجب تھا تو اس پر خمس واجب ہو جائے گا, چونکہ اس نے ایسے پیسے سے خریدا ہے کہ جس پر خمس واجب ہے. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر اس نے پہلی مرتبہ جب اس پر واجب ہوا تو اس وقت نہیں نکال رہا ہے, بعد میں کئی سال کے بعد خمس نکالنا چاہتا ہے تو وہاں کے جو علماء ہیں ان کی طرف مراجعہ کر کے ان سے حساب و کتاب کر کے خمس ادا کیا جائے.
جی ناظرین, یہ سوال آپ نے دیکھا خمس کے حوالے سے نہایت ہی اہم تھا یہ بھی. اور اس کے بعد ہم ایک سوال لے رہے ہیں جس کو بھیجا ہے محمد اسلم صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ اگر ایک انسان نقل کر کے ڈگری حاصل کر لیتا ہے اور بعد میں اس ڈگری کی بنا پر اس کو نوکری مل جاتی ہے تو کیا یہ جائز ہے اور کیا اس کی سیلری اس کے لیے حلال ہے؟ بہت اہم مسئلہ ہے. اگر کوئی انسان امتحانات میں نقل کر رہا ہے, اس کی بنا پر وہ ڈگری حاصل کرتا ہے, پھر اس کو نوکری ملتی ہے, تو پھر اس کی شرعی ذمہ داری کیا ہے, یعنی اس کے لیے یہ نوکری کرنا جائز ہے اور سیلری کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی دیکھیے, دو چیز ہے. ایک تو یہ ہے کہ امتحان میں انسان نقل کر رہا ہے یعنی چوری, اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے. شرعی اعتبار سے امتحان میں نقل کرنا یا نقل کرانا دونوں جائز نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. ایسے کام سے گریز و اجتناب کرنا چاہیے. اب رہا مسئلہ یہ کہ کسی نے نقل کر کے امتحان دیا اور امتحان میں پاس ہوا, اس نے ڈگری حاصل کی اور اسی ڈگری کی وجہ سے اس کو کہیں نوکری ملی, آیا وہ جو نوکری اس کو ملی ہے اس کی سیلری اس کے لیے حلال ہے یا حلال نہیں ہے؟ سوال یہ ہے. دیکھیے, جو نوکری اس کو ملی ہے اور جو سیلری اس کو دی جا رہی ہے وہ کام کے بدلے میں دی جا رہی ہے. مثال کے طور پر اس نے جو اس کو یہ کام لینا ہے اور یہ کام کر رہا ہے, اور مالک کو بھی جو مطلوب ہے جو اس کو چاہیے وہ یہ کام مکمل طریقے سے کر رہا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے کام کرنے میں, اور وہ بھی راضی ہے کہ واقعی اس کا کام ہو رہا ہے, تو ایسی صورت میں یہ جو سیلری اس کو مل رہی ہے, جو پیسہ مل رہا ہے, یہ کام کے مقابل میں ہے, کام کے بدلے میں ہے, لہٰذا یہ سیلری اس کے لیے حلال ہے, حرام نہیں ہے, اگرچہ اس نے امتحان میں نقل کیا ہے اور نقل کر کے وہ ڈگری حاصل کیا ہے اس نے, لیکن ڈگری کے مقابل میں, ڈگری کے بدلے میں وہ پیسہ نہیں مل رہا ہے اس کو, کام کرنے کے بدلے میں پیسہ مل رہا ہے اور کام وہ کر رہا ہے اور اس کو بھی وہی چاہیے, لہٰذا سیلری کے سلسلے میں کوئی مشکل نہیں ہے. شرعی اعتبار سے وہ حلال ہے, وہ انسان جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے, مشکل نہیں کوئی.
ناظرین, یہ بھی بہت اہم سوال تھا اور ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمارا سروکار ہے, ڈائریکٹ ہمارے جوانوں کا جس سے تعلق ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس نقل سے بچنا چاہیے چونکہ وہ چوری ہے, ایک گناہ ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے مراحل جیسے ہمارے مہمان نے یہاں پر گفتگو کی. اس کے بعد ہمیں ایک سوال بھیجا ہے جناب وسیع حیدر صاحب نے اسکائپ کے ذریعے, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم اسکائپ کا سوال انہی کی زبان سے سنتے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے, وسیع حیدر صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم. سجدگاہ کے اوپر جو نام لکھا ہوتا ہے اس پر سجدہ کرنا صحیح ہے یا اس کو الٹا رکھنا چاہیے؟
دیکھیے, میں اس سلسلے میں عرض کروں, اگر کسی سجدگاہ پر خداوند متعال کا نام لکھا ہوا ہے یا اس کی صفات میں سے کوئی صفت مرقوم ہے, یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے, یا ائمہ معصومین کا نام لکھا ہوا ہے, تو ایسے سجدگاہ پر سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے بدون قصد اہانت اگر سجدہ گاہ کو الٹ کر بھی اس کے اوپر سجدہ کیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو سجدہ گاہ پہ نام لکھا ہوا ہے وہ سانچے کے ذریعے سے ابھارا گیا ہو یا اسی خاک اور مٹی سے لکھا گیا ہو جس سے سجدہ گاہ بنی ہوئی ہے۔ لہٰذا اگر سجدہ گاہ کے اوپر روشنائی یا پینٹ کے ذریعے نام لکھا جائے، چاہے اللہ کا نام ہو یا رسول کا نام ہو یا ائمہ معصومین کا نام ہو، تو اس صورت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس روشنائی سے، جس پینٹ سے نام لکھا گیا ہے اس سجدگاہ پر، وہ روشنائی اور وہ سیاہی کس چیز کی بنی ہوئی ہے۔ اگر وہ سیاہی اور روشنائی ایسی چیز سے بنائی گئی ہے جس پر فقہی لحاظ سے سجدہ کرنا جائز ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ہم شک میں ہیں کہ پتہ نہیں روشنائی کس چیز سے بنائی گئی ہے، تو اس صورت میں ایسے سجدہ گاہ پہ سجدہ کرنا اشکال رکھتا ہے۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا آپ نے دیکھا، اور الحمدللہ احکام کے حصے کے جو سوالات تھے ہمارے بہت ہی مفید تھے، اور یہ سوالات یہیں پر ہم اس سلسلے کو روکتے ہیں۔ آپ اجازت دیجئے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم دیکھیں گے اخلاق کے سوالات اور تربیت کے حوالے سے جو سوالات ہو سکتے ہیں، اور جو آج اس سلسلے کا سب سے پہلا سوال ہے اخلاق کے ذریعے سے، وہ ہمیں بھیجا ہے سید یاسر رضا صاحب نے اٹلی سے فیس بک کے ذریعے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا بغیر کسی استاد یا رہنما کے اخلاقی تربیت اور تہذیب نفس ممکن ہے؟ بہت اہم سوال ہے، یعنی تہذیب نفس کے جو مراحل ہیں اور جو یعنی اخلاقی تربیت کے مراحل ہیں، کیا ان کو بغیر کسی استاد کے طے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
تربیت نفس کے لیے ضروری ہے استاد کا ہونا، رہنما کا ہونا۔ بغیر استاد کے اور بغیر رہنما کے انسان کیسے اپنی تربیت کر سکتا ہے؟ یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے کہ بغیر استاد کے اور بغیر رہنما کے انسان کسی منزل کے اوپر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اگر کبھی انسان ایک علمی رسالہ لکھتا ہے تو اس میں بھی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں بھی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر انسان اپنی تربیت کرنا چاہتا ہے، انسان کمالات کی منزلوں کو طے کرنا چاہتا ہے، تو بغیر استاد کے کیسے ممکن ہوگا؟ یا بقول بعض اساتذہ کے کہ انسان اپنے گھوڑوں کے پیر میں جب نالبندی کروانا چاہتا ہے تو اس نالبندی کے لیے اس فن کے ماہر کی طرف رجوع کرتا ہے کہ وہ فن کا جو ماہر ہے وہ نالبندی کرے۔ تو جب ایک چھوٹے سے کام کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ماہر کی طرف رجوع کیا جائے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنی تربیت کرنا چاہے اور بغیر استاد کے اور بغیر رہنما کے وہ اپنی تربیت کر سکتا ہو؟
رباب زہرا نے سوال انہوں نے واٹس اپ کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ پردے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ پردہ شرعی اعتبار سے کیا حکم ہے، شرعی حیثیت کیا ہے اس کی، اور پھر یہ پوچھ رہی ہیں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے مجھے کس حد تک پردہ کرنا چاہیے؟ اس کا جواب دے رہی ہیں ہماری مہمان محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا جواب دیکھتے ہیں۔
بہت صحیح آپ کا سوال کہ ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے مجھے کتنا پردہ کرنا چاہیے اور حجاب کی حیثیت کیا ہے۔ تو عرض کرتی چلوں کہ حجاب کی حیثیت وہی حیثیت ہے جو شرعی حیثیت، اگر اس کی آپ جاننا چاہیں تو جیسے نماز کی جو حیثیت ہے، روزے کی حیثیت ہے، وہی حجاب کی حیثیت ہے۔ جیسے اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا، ایسے ہی پردہ واجب ہے۔ اس کے واجب ہونے میں کوئی ایسا نہیں کہ یہ کم واجب ہے وہ زیادہ واجب ہے، یا روزہ زیادہ واجب ہے حجاب کم واجب ہے۔ بالکل وہی شرعی اس کی حیثیت اتنی ہے جتنی نماز کی، روزے کی، یا جتنے دوسرے واجبی امور کی۔ اور ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے لحاظ سے مجھے کتنا پردہ کرنا چاہیے، تو اسلام نے اس میں بھی کوئی فرق قائل نہیں ہوا اسلام کہ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے اتنی مقدار واجب ہے اور جو اسٹوڈنٹ نہیں ہے اس کے لیے اتنی۔ جیسے کہ نماز ایک اسٹوڈنٹ دو رکعت اگر اس کو پڑھنی ہے، جتنا سب پڑھتے ہیں اتنی اس کو پڑھنی، روزہ پورے دن رکھنا ہے اس کو بھی رکھنا ہے۔ حجاب اب جتنا باقی والے کر رہے ہیں، جتنا باقی خواتین کے لیے واجب ہے، اتنا ایک اسٹوڈنٹ کو بھی کرنا ہی ہے۔ البتہ یہ کہ اس کی مقدار کتنی ہے حجاب کی, اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں یا یہ جاننا چاہتے تو یہ کہ ہم چہرے کی یعنی عورت کے اوپر واجب ہے کہ اپنے پورے بدن کو چھپائے, صرف چہرے کا جتنا حصہ ہم وضو میں دھوتے ہیں اور ہاتھوں کو کلائیوں تک, یہ بھی اس صورت میں کہ اگر ہمارا چہرہ جو ہے وہ میک اپ سے خالی ہو, زیب و زینت سے خالی ہو, ہاتھوں پر مہندی وغیرہ نہ لگی ہو یا ایسی کوئی بھی چیز جس سے نامحرم متوجہ ہو, تو اس صورت میں جو ہے ہم چہرے کو کھلا رکھ سکتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ہم اگر یعنی حجاب کا جو مسئلہ آتا ہے اس میں اصلاً تصور یہی نہیں کہ حجاب صرف چادر ہی سے ہو سکتا ہے, اگرچہ حجاب کی بہترین نوعیت جو ہے وہ چادر سے ہے, یعنی بہترین حجاب چادر کے ذریعے ہو سکتا ہے, لیکن اگر ہم کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں ہم چادر نہیں پہن سکتے ہیں, بلکہ اگر ہم چادر پہنیں گے تو نامحرم اور بھی ہماری طرف متوجہ ہوں گے, تو ہم ایک ایسا ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا پورا بدن چھپا رہے اور ہمارے اعضاء و جوارح ظاہر نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ اپنی بہنوں کی خدمت میں عرض کرتی چلوں کہ حجاب اور حیا, حجب و حیا, کبھی کبھی حجاب میں رہ کر بھی انسان بے پردہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی پوری چادر میں بھی ایسا لگتا ہے کہ سامنے والے نے حجاب نہیں کر رکھا ہے, پردے میں نہیں ہے. وہ خاتون کے لیے ایک حجاب کے ساتھ ساتھ ایک حیا کا ہونا بہت لازمی ہے کہ اس کی رفتار اور گفتار سے لگے کہ واقعاً یہ خاتون ایک محجبہ خاتون ہے,
اس کی گفتگو سے لگنا چاہیے کہ وہ محجبہ ہے. اور ظاہر ہے حیا ایک بہت اہم چیز ہے, اور بڑی اچھی گفتگو کی یہاں پر ہماری مہمان نے مختصر سے وقت میں, لیکن ہمارا وقت اختتام کو پہنچا. یہیں پر ہم آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.